السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی باضابطہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان کی یوم آزادی کے موقع پر پشاور میں افغان باشندوں نے غیر منظم انداز میں جشن منایا۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
اور جنوبی ایشیا اور عالمی خبروں سے، طالبان نے افغانستان کے صوبے فریاب کے ایک ضلع پر دھاوا بول کر مبینہ طور پر درجنوں سرکاری فوجیوں کو تحویل میں لے لیا ہے۔ اور امریکہ اور ترکی کے درمیان بڑھتے اختلافات تجارتی جنگ کی شکل اختیار کر رہے ہیں، جس کے اثرات عالمی معیشت پر نمودار ہونے لگے ہیں۔ اور آئیے اب آپ آج سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ باقاعدہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان قوم سے نشری خطاب کرنے والے ہیں۔ اس خطاب کے ممکنہ نکات اور نئی حکومت کی سرگرمیوں کے بارے میں ہم اسلام آباد سے اپنے نمائندے محمد جلیل سے بات کر رہے ہیں، تو آئیے جلیل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام
جلیل صاحب، کب تک متوقع ہے یہ تقریر؟
ابھی تک سرکاری طور پر اس چیز کا اعلان نہیں کیا گیا کہ نو منتخب وزیر اعظم عمران خان کب قوم سے خطاب کریں گے۔ پہلے جو سرکاری میڈیا پر بتایا گیا تھا کہ وہ شام کو خطاب کریں گے، اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقامی وقت کے مطابق آج رات 8 بجے وہ قوم سے خطاب کریں گے، اور کل اپنے بطور وزیر اعظم حلف اٹھانے کے بعد آج انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور وہ آج اپنے جو رفقاء کار یا اپنی جو ان کی نامزد کابینہ تھی اس کے ساتھ مشاورت بھی کرتے رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ آج جو وہ قوم سے اپنا جو پہلا اولین خطاب کریں گے، اس میں ممکنہ طور پر جو اپنی حکومت کی ترجیحات اور ان کا اعلان کریں گے، حکومت کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ چونکہ وزیر عمران خان انتخابات سے پہلے جو ہے وہ اپنی ممکنہ حکومت کے لیے 100 دن کے ایجنڈے کا بھی اعلان کر چکے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب وزیر اعظم بننے کے بعد اب جو وہ آپ قوم سے پہلا خطاب کریں گے، اسی ایجنڈے کے بارے میں وہ مزید تفصیل سے بتائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے لیے سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ ملکی معیشت کا ہے، جو اس وقت بحران کے شکار ہے، اور ممکنہ طور پر وزیر اعظم عمران خان اس کے بارے میں بھی اپنی حکومت کی ترجیحات اور لائحہ عمل کا اعلان کریں گے کہ اپنی معیشت کو وہ کس طرح استوار کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ملک کی اندرونی پالیسی ہے، ملک کے جو خارجہ امور ہیں، خطے کے ممالک ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی یقیناً وہ بات کریں گے۔
اچھا جلیل، ایک بات اور بتاتے چلیے کہ عام خیال یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ مزید کچھ اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جنہیں متوقع طور پر یا ممکنہ طور پر کابینہ میں یا دوسرے اہم فرائض کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، اس بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو کوئی کامنٹ کرتے جائیے۔
ابھی تک باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا۔ کل جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے 20 رکنی کابینہ نامزد کی گئی تھی، جس میں بہت سارے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ کے طور پر نامزد کیا گیا، اس کے علاوہ جو چودھری وفات کو وزیر اطلاعات کے نام کے طور پر نامزد کیا گیا۔
جی، اس کے علاوہ میں بات کر رہی تھی جی، اگر کوئی سامنے آئی ہو آپ کے پاس، کیونکہ کچھ رپورٹیں ہم دیکھ رہے ہیں جس میں نام آ رہے ہیں کہ شاید ان لوگوں کے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو بات کو منصب سونپ دیے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے آج کی
باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے وزیر اعظم کے آفس کی طرف سے ان کے بارے میں۔
بہت بہت شکریہ، اسلام آباد سے محمد جلیل ہمارے ساتھ تھے۔ جلیل صاحب، آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی، اور تازہ ترین صورتحال کے لیے ہم آپ کی رپورٹیں اپنے سننے والوں کو تو سناتے ہی رہتے ہیں۔ تو آئیے اب آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار عثمان بزدار نئے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں۔ نتائج کا اعلان ہوتے ہی مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی نے ایوان میں شور شرابہ بھی شروع کیا تھا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کیا بتاتے ہیں، آئیے آپ کو تفصیل سنوائیں۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا 10 سالہ اقتدار ختم ہو گیا، تخت لاہور کے تاج کا فیصلہ ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کے عثمان بزدار نے میدان مار لیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز کو شکست ہو گئی، پنجاب اسمبلی میں ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے انتخاب ہوا، ارکان نے مخصوص لابیوں میں جا کر حق رائے دہی استعمال کیا، جس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے نتائج کا اعلان کیا۔
عثمان احمد خان بزدار نے 186 ووٹ حاصل کیا، حمزہ شہباز صاحب نے 159 ووٹ حاصل کیا۔
نتائج کا اعلان ہوتے ہی نون لیگ کے ارکان نے نعرے بازی شروع کر دی۔ دوسری جانب حکومتی ارکان عثمان بزدار کو مبارکباد پیش کرتے رہے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وہ ایوان کے تقدس کے لیے کام کرتے رہیں گے اور پورے ایوان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔
ہماری پرائیورٹی سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ہم گڈ گورننس کریں، ہم کرپشن کا خاتمہ کریں، پولیس کا نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔
نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سوموار کی شام اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
پاکستان میں ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور اپنی 20 رکنی کابینہ کا اعلان بھی کیا۔ نئی حکومت جو ایک مخلوط حکومت ہے جس میں دوسری کئی اور سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، آنے والے دنوں میں کن چیلنجوں کا سامنا ہوگا، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پروگرام جہان رنگ میں ممتاز سیاسی تجزیہ کار اور بلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب اور پاکستان کی ایکسچینج ایسوسی ایشن کے صدر ملک بوستان سے گفتگو کی ہے۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ لوگوں کی نئی حکومت سے وابستہ توقعات، حکومت میں شامل دوسری جماعتوں کے مطالبات، سینٹ میں حکمران پارٹی کی اقلیت وغیرہ سے قطع نظر اقتصادی مسائل بھی بڑا چیلنج ہیں۔ انہوں نے کہا،
جی جب کسی پارٹی کی طرف سے کوئی مینیفیسٹو یا 100 دن کا پروگرام دیا جاتا ہے تو وہ تو اس مفروضے پہ مبنی ہوتا ہے کہ وہ پارٹی بسر اقتدار آئے گی، لیکن پارٹیاں بسر اقتدار آ بھی جاتی ہیں لیکن وہ بعض اوقات پوری طرح سے خود اکیلے نہیں ہوتی، ظاہر ہے ان کو اپنے منشور اور اپنے 100 دن کے پروگرام کے اوپر بھی کچھ سمجھوتے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ جس پارلیمنٹ کے اندر یہ اکثریت موجود ہونی چاہیے چیزوں کو منظور کرنے کی، وہ اگر منظور نہ ہو تو پھر ظاہر ہے آپ کو سمجھوتے کر کے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو پہلا جو چیلنج موجودہ حکومت کو درپیش ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں اس کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ شریک اقتدار ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی ان کو اکثریت حاصل نہیں ہے اور سینٹ میں تو ان کے پاس صرف 12 اراکین ہیں، تو اس لیے دوسری پارٹیوں کی جب تک ان کے ساتھ شراکت نہیں ہوگی، وہ ان کے ساتھ فیصلوں میں شریک نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ فیصلے ہو نہیں سکیں گے۔ تو پہلا چیلنج تو ان کے سامنے یہ ہے، اور اس کے برخلاف صورتحال یہ ہے کہ توقعات لوگوں کی بہت بلند ہیں یا بہت بلند کی بھی گئی ہیں، تو لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ایک نیا پاکستان جلد از جلد وجود میں آئے گا، اور اگر وہ نہیں وجود میں آئے گا تو پھر لوگوں کے اندر مایوسی بھی پیدا ہوگی۔ تو ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے تو اس طرف توقعات بہت بلند ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ان کو اس موجودہ صورتحال کے اندر یہ بھی ایک مشکل کا سامنا یا ایک چیلنج کا سامنا ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے پاکستان کے اندر حکومتوں کے فیصلوں میں، حکومت کے چلنے یا نہ چلنے میں دخیل رہی ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہوگا حکومت کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے لیے اقتدار میں آسان ہو، کیونکہ موجودہ حکومت جس طرح سے برس اقتدار آئی ہے تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ان کو حاصل رہا ہے، لیکن طاقت کے مراکز اب ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہماری عدلیہ بھی انتظامیہ کے بہت سے معاملات میں دخیل ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، لہذا اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا بھی ایک چیلنج ہوگا۔ اور تیسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک ٹیم بلڈ کریں جو لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرے اور وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھے، باوجود اس کے کہ اس وقت عمران خان صاحب اس پوری نظام کے مرکز میں کھڑے ہیں اور ہر چیز کے اوپر عمران خان صاحب کی ذاتی سٹیمپ بہت واضح نظر آتی ہے، لیکن وہ سب کام خود نہیں کر سکیں گے، ان کو ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہوگی۔ ابھی جو ٹیم انہوں نے اناؤنس کی ہے اس میں بہت اچھے نام ہیں, خاص طور پہ ان کی جو ایڈوائزرز ہیں ان میں چند نام بہت آزمودہ اور بہت ان کی انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے. لیکن وزرائے اعلیٰ کے معاملے میں جو نام آئے ہیں ان کے اوپر ملا جلا رد عمل ہے, ملا جلا فیڈ بیک ہے, وہ کانفیڈنس اس طرح انسپائر نہیں کر رہے جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کو کرنا چاہیے. تو یہ ایک صورت بڑے
چیلنجز ہیں جن کا عمران خان صاحب کو سامنا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ملک بستان صاحب ہیں جو صدر ہیں پاکستان کی ایکسچینج ایسوسی ایشن کے, ملیشیا سے ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے ملک بستان صاحب کہ کسی بھی ملک کے لیے جو فورن ایکسچینج ہوتا ہے وہ ایک اس کی اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف خبریں آتی رہتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت فورن ایکسچینج کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے اور کتنی مستحکم ہے؟
پاکستان کی جو فارن ایکسچینج کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی کمزور ہے, کیونکہ ہمارے جو ہے کم سے کم 3 منتھ کے امپورٹ بل ہونے چاہیے, اس سے بھی کم لیول پہ ابھی کھڑے ہیں. تو اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو چیلنج سامنا کرنا پڑے گا وہ فارن ایکسچینج کا ہی کرنا پڑے گا, اور کیونکہ آگے دسمبر تک 6 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے پیمنٹ بھی کرنے ہیں. تو ابھی حکومت کی نظریں جو ہیں وہ بڑی 3 کنٹری پہ منحصر ہیں. پہلے تو امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بنا کے جو ہماری سپورٹ فنڈ انہوں نے بین لگایا ہوا ہے اس کو بحال کیا جائے. دوسرا چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن ہے سی پیک کی وجہ سے, اور چائنا کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج کو کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے, کہ کہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے, ان کے سارے منصوبے خاک نہ مل جائے. تو وہ بھی انہوں نے $2 بلین آپ کے سامنے ابھی اس حکومت کو پیش کی ہیں. اس کا سعودی عرب نے بھی گرین سگنل دیا ہے, اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کو لون دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں حکومت کی پالیسیوں پہ اور حکومت کے تعلقات پہ ہیں, تو حکومت کو بڑا اپنا بیلنس ہو کے چلنا پڑے گا, کسی ایک بلاک کی طرف نہیں جانا چاہیے, سب کو اچھا نیوزل ہو کے رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ترقی بھی کر سکتے ہیں اور فارن ایکسچینج بھی اکٹھے کر سکتے ہیں.
طالبان نے افغانستان کے صوبے فریاب کے ایک ضلع پر دھاوا بول دیا اور مبینہ طور پر درجنوں سرکاری فوجیوں کو پکڑ لیا. اتوار کے روز ہونے والی یہ لڑائی ایک ایسے وقت پر ہوئی جب اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس سال ملک میں امدادی کارکنوں کے خلاف حملوں میں 20% اضافہ ہوا, 23 افراد ہلاک ہوئے, 37 زخمی جبکہ 74 کو اغوا کر لیا گیا. فریاب صوبے کے گورنر نقیب اللہ فائق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بھل چراغ علاقہ کئی روز سے لڑائی کا ہدف ہے اور ہفتے کے روز وہاں باغیوں کا قبضہ ہو گیا کیونکہ محصور افغان سیکورٹی افواج کو وقت پر کمک نہیں مل سکی. گورنر نے فوجیوں کی صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں کہا. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق تقریباً 100 افراد لاپتہ ہیں. طالبان کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجو سرکاری افواج کی طرف سے بغیر کسی مزاحمت اور خون ریزی کے علاقے میں داخل ہو گئے. بھارت میں حالیہ سیلاب سے بری طرح متاثر ہونے والی جنوبی ریاست کرالا میں ہلاکتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ ہزاروں فوجی اور سرکاری اہلکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل اور نوبل امن انعام یافتہ کوفی انان کا ایک مختصر علالت کے بعد کل اتوار کے روز انتقال ہو گیا. لیسا شلائن نے جنیوا سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ برلن کے ایک ہسپتال میں آخری وقت میں ان کی اہلیہ اور بچے ان کے ساتھ تھے. کوفی انان کی عمر 80 سال تھی. تفصیل کے ساتھ شہناز عزیز.
سمین آن جہانی کوفی انان کو انتہائی صدمے کے اظہار کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے موجودہ سیکرٹری جنرل نے اپنے بیان میں انان کو ایک اچھے دوست اور تعلیق سے تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوفی انان اچھائی کی طاقت تھے جن کا ورثہ سب کے لیے ایک حقیقی جذبہ رہے گا. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے ایک جذباتی بیان میں کوفی انان کے ساتھ اپنی قریبی دوستی پر اور دنیا کی ایک عظیم لیڈر سے تکلیف دہ محرومی پر بات کی ہے. ان کی ترجمان روینہ شامداسانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان دونوں کا رشتہ انتہائی مستحکم تھا جو ایک باپ بیٹے کی طرح تھا. روینہ نے کہا کہ زید رات کوفی انان کو اپنا تعلیق سمجھتے تھے اور اکثر ان سے مشورہ کرتے تھے. وہ کہتی ہیں
in his robust advocacy for victims and his criticism of states for failing to address the human rights violations.
وہ کہہ رہی ہیں کبھی کبھار جب ہائی کمشنر کو خود اس بارے میں شک ہوتا تھا کہ کہیں وہ متاثر ہونے والے افراد کی جوش و خروش سے وکالت کرنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے عہدہ برا ہونے میں ناکام رہنے والے ملکوں پر اپنی تنقید کرنے میں ضرورت سے زیادہ آگے تو نہیں چلے گئے ہیں تو وہ کوفی انان سے مشورہ کرتے تھے اور ہمیشہ انہیں صحیح جواب ملتا تھا، خواہ وہ کوفی انان کی جانب سے توثیق ہو یہ کہ لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کریں یا کوئی حکمت عملی پر مبنی مشورہ ہو، صافگوئی پر مبنی تعمیری مشورہ کہ وہ زیادہ بہتر کیا کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی ترجمان کے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انان سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے امن کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوفی انان فاؤنڈیشن تشکیل دی تھی۔ وہ دا ایلڈرز نامی ایک ایسی تنظیم کے چیئرمین بھی تھے جس کے بانی نیلسن مینڈیلا تھے، جو انسانی حقوق کے مسائل اور خلاف ورزیوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے کام کرتی ہے۔ کوفی انان کو سن 2001 میں امن کا نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈونیشیا کے جزیرے لومباک میں 6.3 شدت کا ایک اور طاقتور زلزلہ آیا۔ رائٹرز کے ساتھ شیئر کیے گئے ویڈیو میں دکھایا گیا کہ لوگوں کو زلزلے کے بعد ہوائی اڈے اور ہسپتال کی عمارتوں سے نکالا جا رہا ہے۔ زلزلے کے بعد فوری طور پر کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکہ کی قیادت میں عراق میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے بین الاقوامی اتحاد کے ایک ترجمان کرنل شان ریان نے ابو دھابی میں ایک نیوز کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی افواج عراق میں اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک داعش کے زیر کنٹرول علاقوں کو مستحکم کرنے کے لیے مدد درکار رہتی ہے۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان امریکی پادری کی گرفتاری کے معاملے پر پیدا ہونے والے اختلاف دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی جنگ کی صورت اختیار کر رہے ہیں اور اس کے اثرات عالم معیشت پر نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ترکی کی کرنسی لیرا کی قدر میں کمی، قیمتوں میں اضافہ اور قرض پر ناندہندگی کا خطرہ ہے، جس سے دیگر معیشتوں بالخصوص ابھرتی ہوئی مارکیٹوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ترکی کی مشکلات کے اثرات اندرون ملک کے علاوہ ارجنٹینا اور انڈونیشیا تک محسوس کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کرنسی کی قدر پر دباؤ ہے اور دنیا میں کرنسی کی قدر غیر مستحکم ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی سنڈی زین کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
عالمی منڈیوں میں اس ہفتے ارتعاش رہا۔ یورپ میں جمعے کے روز سٹاک مارکیٹ گر گئی، جبکہ ایشیا میں ملی جلی صورتحال رہی، جہاں بھارت اور انڈونیشیا میں ترکی کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال بالخصوص اثر انداز ہوتی نظر آئی۔ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ترکی نے اس کے زیر حراست پادری اینڈریو برنسن کو رہا نہ کیا تو اس پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ تاہم امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوریٹ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کو ترکی کی معاشی مشکلات کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ترکی کی معیشت کچھ عرصہ پہلے سے ہی مشکلات کا شکار چلے آ رہی تھی، اور اگست سے، غالباً یکم اگست سے، امریکہ کی پابندیوں کے اطلاق سے بہت پہلے وہاں یہ کچھ ہو رہا تھا۔ تجزیہ کار اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ترکی کے معاشی مسائل صدر رجب طیب اردوان اور صدر ٹرمپ کے درمیان موجودہ چپکلش سے پہلے کے ہیں۔
Turkey's economy is structurally unsound in the sense that it is very heavily based on rapid growth, cheap credit.
Brookings Institute سے وابستہ ایمنڈا سلوٹ کہہ رہی ہیں کہ ترکی کی معیشت ساختیاتی اعتبار سے مستحکم نہیں ہے، اور اس کا زیادہ تر انحصار سری پیداوار اور سستے قرضوں پر ہے۔ تعمیراتی شعبے میں منصوبوں پر انحصار ہے، اور غیر ملکی قرضے بالخصوص ڈالر پر اس کی معیشت انحصار کرتی ہے۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سال لیرا کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 40% تک نیچے آئی ہے۔ اس سے ترکی کو اپنے قرضوں کی واپسی میں شدید مشکلات آئیں گی۔ سرمایہ کار بھی ترکی اور ایشیا پیسیفک ممالک کے درمیان روابط پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو ترکی کے لیے امپورٹس کے 20 اہم ذرائع ہیں جن کی قیادت چین کرتا ہے۔ سی سی ایل اے کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر جیمز بیون کہتے ہیں، میں کہوں گا کہ ہم 1990 کے بحران کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ ہمیں ترکی کے حالات سے متاثر ہونے کا خطرہ نہیں ہے، جس طرح 90 کی دہائی میں باقی ایشیا میں اس کے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے عالمی کریڈٹ اور لیکویڈیٹی کی سخت صورتحال ابھرتی ہوئی مارکیٹوں پر تباہ کن اثرات مرتب کرے گی۔ بہت سے دیگر تجزیہ کاروں کو بھی اس بارے میں تشویش ہے کہ آیا ترکی کی کمپنیاں اپنے قرضے ادا کر سکیں گی یا نہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے لیڈروں نے یمن کے حوتی باغیوں کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ لبنان کے عسکریت پسند گروپ نے اتوار کے روز کہا کہ حسن نصراللہ نے حوتی ترجمان محمد عادل سلام کی قیادت میں وفد سے ملاقات کر کے یمن کی سول جنگ میں تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی چوکی کو بند کر دیا، یہ اس کی واحد چوکی ہے جہاں سے لوگ آمد و رفت کرتے ہیں۔ اتوار کے روز بند کی جانے والی چوکی کو انسانی بنیادوں پر ضروری آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا۔ فلسطین کے صحت کے شعبے سے عہدیداروں نے بتایا کہ دو فلسطینی اسرائیلی فائرنگ سے ہلاک جبکہ 60 زخمی ہوئے جب باس سرحد کے قریب ایک احتجاج ہوا۔ مصر کے ثالث فائر بندی کے لیے بدستور کوشاں ہیں۔ اٹلی کے شہر جنوا میں پل منہدم ہو جانے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 43 ہو گئی، جبکہ امدادی کارکنوں نے تصدیق کی ہے کہ انہیں جو باقیات ملی ہیں ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ لاپتہ ہونے والے خاندان کی ہیں۔ آگ بجھانے والے عملے کے افراد کو ملبے سے ایک گاڑی ملی جس میں 3 لاشیں ہیں۔ امریکہ کے ایک فوجی جج نے فیصلہ دیا ہے کہ گوانتانامو میں زیر حراست 5 قیدیوں کے خلاف قائم مقدمے میں استغاثہ وہ بیانات استعمال نہ کرے جو قیدیوں نے ایف بی آئی سے تعلق رکھنے والے پوچھ گچھ کرنے والوں کو اس وقت دیے جب انہیں سی آئی اے کی خفیہ جیل سے نکالا گیا۔ ان 5 قیدیوں کے خلاف درج مقدمے میں انہیں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں میں معاونت کا الزام ہے۔ فوجی کرنل جیمز پول کے اس فیصلے کو استغاثہ کے لیے ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جسے اب ممکنہ طور پر افغانستان اور پاکستان سے حاصل کی گئی دستاویزات اور دوسری شہادتوں کو استعمال کرنا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ قیدیوں کے اپنے بیانات کو استعمال کرے۔ سعودی عرب میں تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں اور مناسک حج کی ادائیگی کا آغاز ہوا ہے۔ مسلمان 5 روزہ مناسک کا آغاز کر چکے ہیں جن میں کعبہ کا طواف کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان روزانہ 5 وقت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حج کے دوران مذہبی رسومات کی انجام دہی ہوتی ہے اور حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ہے، جس کے تحت مسلمانوں پر اپنی استطاعت کے مطابق زندگی میں 1 بار حج کی ادائیگی لازم ہے۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات بہت قریب ہیں اور اگر ایک جانب ریپبلکن پارٹی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اپنی عددی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہے تو حزب مخالف کی ڈیموکریٹک پارٹی ان سے یہ اکثریت چھین لینے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ کون سی چیزیں ان انتخابات کو زیادہ متاثر کریں گی؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے کارٹر انسٹیٹیوٹ کی سحر خان اور فلوریڈا یونیورسٹی کے پروفیسر عظمت رسول سے بات کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش خدمت ہے۔
کیٹو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان سے جب سوال کیا گیا کہ ان وسط مدتی انتخابات پر ملک کی اندرونی صورتحال زیادہ اثر ڈالے گی یا بیرونی صورتحال اور خارجہ پالیسی، تو انہوں نے کہا،
میرے خیال میں تو اندرونی حالات پہلے زیادہ بدلیں گے کیونکہ اندرونی طور پہ امریکہ میں بہت مسائل اٹھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو ملر انویسٹیگیشن کی بات ہے، تو وہ انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے۔ دوسری پھر بات یہ ہے پالیسی کی، تو جو ٹیکس ریفارم ابھی ہوا ہے ڈیموکریٹس اس کے بہت خلاف ہیں۔ پھر ایجوکیشن ریفارم جو ہو رہا ہے، جو بیٹسی ڈیوس کے سپرویژن کے نیچے ہو رہا ہے، اس کے بھی بہت خلاف ہیں ڈیموکریٹس۔ تو آئی تھنک خارجہ پالیسی سے زیادہ جو امریکہ کے اندرونی حالات ہیں ان پہ ان مڈ ٹرم الیکشنز کا زیادہ اثر ہوگا اور ان پہ دونوں پارٹیز ویسے بھی زیادہ فوکسڈ ہیں۔
جب پوچھا گیا کہ ملکی معیشت تو بہتر ہے، بے روزگاری کی شرح بہت کم ہے اور صدر ٹرمپ کی بیس مستحکم ہے، اس کا ان انتخابات پر کیا اثر پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ جو ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے اس کا اثر آئندہ برسوں میں ظاہر ہوگا، لیکن بہرحال وسط مدتی انتخابات میں بہتر معاشی صورتحال کا اثر یقیناً پڑے گا۔ ان کے الفاظ،
جی بالکل بالکل افیکٹ ہوگا، اور جیسے آپ نے کہا کہ جو صدر ٹرمپ کی جو بیس ہے، ان کا بیس کا جو سب سے آئی تھنک مین مسئلہ ہے اور مین ایشو ہے وہ ہے امیگریشن کا۔ اس پہ خاص طور پہ جو ان کی بیس ہے وہ تو ان کا صدر ٹرمپ کا ساتھ دے گی، لیکن اب بہت ریسرچ کی جا رہی ہے دکھانے کے لیے کہ امیگریشن جو ہے وہ ایکچولی امریکہ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور دوسری جو آئی تھنک سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے اس نے بہت سالوں سے اپنے آپ کو کہا ہے کہ وہ پرو لائف ہے، رائٹ؟ تو پرو لائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیملی کو بہت ویلیو کرتے ہیں، لیکن یہ جو امیگریشن کے سلسلے میں خاص طور پہ جو آئس ہے، انہوں نے جو فیملیز کو سپریٹ کرنا شروع کیا ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اپنی ماؤں سے سپریٹ کرنا شروع کیا ہے، اس کا بہت بہت برا اثر ہوا ہے۔ تو یہ جو ان کی بیس ہے اس میں بھی آپ سمجھیں تھوڑے سے کریکس آ رہے ہیں۔
ادھر فلوریڈا یونیورسٹی میں کمیونیکیشنز کے پروفیسر عظمت رسول سے جب یہی سوال کیا گیا کہ وسط مدتی انتخابات پر کسی پارٹی کے حق میں یا اس کے خلاف کون سے حالات اثر انداز ہوں گے، تو انہوں نے کہا،
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بیس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، ان کی اپروول ریٹنگز بھی اپنی بیس کی حد تک 80% سے زیادہ ہیں، جو کہ بڑا ہی آپ کہہ لیجئے کہ ایک کامیابی میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر حالات ہیں ملک کے اور امریکہ کی ایک بین الاقوامی تنہائی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بہت سارے سرکلز خاص طور پہ مڈل کلاس جو ایجوکیٹڈ سرکلز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ اتنا پسند نہیں کر رہے. بہت سارے اسکینڈلز آئے ہیں اس دوران میں, بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکومت کے لیے کوئی اتنی بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے. تو جہاں پہ یہ بیس اپنی جگہ پہ قائم ہے وہاں پہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں یا جو ایسے جو ٹرمپ کے ذرا سپورٹر تو تھے لیکن اتنے کور اس بیس کے اندر شامل نہیں تھے, وہ تھوڑے بدن ضرور ہیں. تو میرے خیال میں ڈیموکریٹس کی طرف سے ابھی تک جو مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے بہت ایک کوآرڈینیٹڈ, ایک بہت آپ کہہ لیجیے ایک مربوط ایسی پالیسی یا لیڈرشپ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ جو اس ویب کو یا ان سارے حالات کو ڈیموکریٹک پارٹی کی فیور کے اندر لے کے جا سکے. مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر ڈیموکریٹس کے لیے حالات بہت زیادہ سازگار ہیں اور اگر اس کو وہ افیکٹولی اپنی کیمپین کے تھرو جو سیاسی فتح ہے اس کے اندر کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ڈیموکریٹس کے ساتھ. اور ٹریڈیشن بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک یہ رہی ہے, جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں یہ عام طور پہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جاتے ہیں.
اس سوال کے جواب میں کے بعد مبصرین کے بقول دونوں بڑی سیاسی جماعتیں افراتفری کا شکار ہیں اور ان میں نظم و ضبط کا فقدان ہے, تو یہ صورتحال کون سی پارٹی پر کیا اثر ڈالے گی؟ تو ان کا کہنا تھا
اس میں ڈیموکریٹس ہیں وہ ذرا زیادہ مسائل کا شکار مجھے نظر آتے ہیں بنسبت ریپبلکن پارٹی کے, چونکہ ریپبلکن پارٹی کے پاس ایک پاپولرسٹ لیڈر موجود ہے جو ان کی کور کو مضبوط رکھے ہوئے ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی جو حالات ہیں وہ ریپبلکن پارٹی یا ریپبلکن پارٹی کے اس پاپولرسٹ لیڈر کی فیور میں نہیں ہے. تو یہ معاملہ آپ کہہ لیجیے کہ یہ درمیان میں ہے کہ ایک طرف حالات ریپبلکن پارٹی کے لیے سازگار نہیں ہے اور جو پولیٹیکل وزڈم یا وہ پولیٹیکل ایکومن ایک جو ان حالات میں ہونا چاہیے وہ ہمیں اس کا فقدان ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر نظر آتا ہے, لیکن میرے خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ سنبھل جائے گی.
یہ تھے پروفیسر عظمت رسول جو آنے والے انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
السلام علیکم سامعین, آج گوشہ ادب میں ہمارے زیر نظر انتخاب ہے چاندنی کے سائے. یہ مجموعہ کلام ہے اسلم رامپوری مرحوم کا. اسلم رامپوری کوئی بہت معروف شاعر نہیں تھے لیکن 60 کے اوائل میں آپ ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں بطور شاعر, بطور نعت خواں اور بطور ایک فنکار کے معروف رہے. ان کی یہ کتاب ان کی زندگی میں نہ چھپ سکی لیکن بعد میں ان کے بچوں نے اس کلام کو ترتیب دیا. تو آج ہم نے اس کتاب میں سے حمد کے کچھ اشعار اور کچھ نعتیہ اشعار منتخب کیے ہیں, آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. حمدیہ کلام میں آپ لکھتے ہیں, سر میں ہے تیرا سودا, آنکھوں میں نور تیرا, ہر جا تیری تجلی, ہر سو ظہور تیرا. اے خالق دو عالم, ناقص ہے فکر اسلم, لائے کہاں سے یارب شاعر شعور تیرا. اور نعت کے اشعار, دیدہ شوق کا مقصود تمنا تم ہو, دل بیمار کے ہر غم کا مداوا تم ہو, وجہ تخلیق دو عالم ہے تمہاری تخلیق, ہم سمجھتے ہیں کہ تخلیق کا منشا تم ہو. بحر ایسیاں کا کوئی خوف نہ طوفانوں کا, اپنی ٹوٹی ہوئی کشتی کے کھویا تم ہو. تم کو اللہ کی مخلوق نہ پھر کیوں چاہے, جس کو اللہ نے چاہا ہے وہ تنہا تم ہو. ہم گناہگاروں پہ اللہ کا یہ خاص کرم, ہم گناہگاروں کی بخشش کا سہارا تم ہو. پھر ایک نعت ہے, آسی ہیں تہے سایہ دامان محمد, اللہ رے یہ لطف یہ احسان محمد, یہ مرتبہ خاص رہے شان محمد, جبریل امی بن گئے دربان محمد. سادہ سی ابا ہائے وہ ایک کالی سی کملی, بوسیدہ سا ایک بوریا سامان محمد. ایک اور نعت کے کچھ اشعار, تسکین جذب و شوق دل و جان تمہیں تو ہو, ہر اہل دل کا حاصل ایمان تمہیں تو ہو, حق کی حدیث شوق کا عنواں تم ہی تو ہو, قرآن میں مخاطب قرآن تم ہی تو ہو, دنیائے ہست و بود تمہارے ہی دم سے ہے، دنیائے ہست و بود کے سلطان تم ہی تو ہو۔ اسلم کہے نہ آپ سے تو کیا کرے حضور، اسلم کے دل کے درد کا درمان تم ہی تو ہو۔ تو یہ سامعین کچھ اشعار تھے نعتیہ اور حمدیہ اسلم رامپوری مرحوم کے کتاب چاندنی کے سائے سے ہم نے منتخب کیے تھے۔ پروگرام گوشہ ادب آپ کے لیے پیش کیا گیا۔ خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے بعد کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان قوم سے نشری خطاب کرنے والے ہیں۔ اس خطاب کے ممکنہ نکات اور نئی حکومت کی سرگرمیوں کے بارے میں نئے وزیر اعظم بات کریں گے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ کو ہم سنوا چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سردار عثمان بزدار نئے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں۔ نتائج کا اعلان ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی میں ایوان میں شور شرابہ شروع کر دیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ اس نے اعتزاز احسن کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر لیا ہے، جبکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اپنی نئی کابینہ کا اعلان کیا ہے اور کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اب چلتے ہیں پشاور۔ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں رہائش پذیر افغانستان کے نوجوانوں اور بالخصوص طلباء نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب افغانستان کے یوم آزادی کے سلسلے میں غیر منظم انداز میں جشن منایا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں رہائش پذیر افغانستان کے نوجوانوں بالخصوص طلباء نے ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب افغانستان کی یوم آزادی کے سلسلے میں غیر منظم انداز میں جشن منایا۔ پشاور کے علاقے حیات آباد کے فلائی اوور پر درجنوں افغان نوجوان افغانستان کی قومی پرچم لہراتی ہوئی نمودار ہوئے، اور انہوں نے اپنے وطن سے اظہار محبت کی خاطر نعرے لگوائے اور افغانستان کے روایتی ڈانس بھی پیش کیے۔ اس موقع پر بعض نوجوانوں نے لر و بر یو افغان، یعنی افغانستان اور پاکستان میں رہائش پذیر پختون ایک افغان کے نعرے بھی لگوائے۔ ایک نوجوان نے وائس آف امریکہ کو بتایا، آج ہماری ملک کے ننن میں یوم آزادی ہے اور ہم اس کی خوشی میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ افغان نوجوانوں کے جمع ہونے سے حیات آباد فلائی اوور، جسے بابی پشاور بھی کہا جاتا ہے، پر آمد و رفت میں خلل پڑ گیا۔ اس موقع پر بعض پولیس اہلکاروں نے افغان نوجوانوں پر معمولی لاٹھی چارج بھی کیا۔ تاہم نوجوان فلائی اوور سے ملحے کا ایک میدان میں جمع ہو گئے، جہاں پر انہوں نے پختونوں کے روایتی ڈانس اتن کا مظاہرہ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج شیر محمد خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
میرے خیال میں تو یہ ان کا قانونی، آئینی اور شرعی حق ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کے لوگ جہاں پر بھی رہتے ہیں، وہ اپنے ملک کی آزادی کا دن وہاں پر مناتے ہیں، اپنے جھنڈے لہراتے ہیں، لوگوں کو مطلب کہ دعوت دیتے ہیں، وہ خوشی کا ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔
ماضی میں کبھی بھی افغانستان کے باشندوں نے پاکستان میں اپنے ملک کی یوم آزادی کے موقع پر اسی طرح برسر عام اظہار نہیں کیا ہے۔ ادھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم میں تعینات پاکستان کی سیکورٹی حکام نے اپنے افغان ہم منصبوں کو افغانستان کی یوم آزادی کے موقع پر پھولوں اور مٹائی کا تحفہ پیش کیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
راولپنڈی کی ایک عدالت نے ملک ریاض کی اپیل مسترد کرتے ہوئے انہیں تعمیراتی منصوبوں کے لیے بحریہ ٹاؤن کا نام استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل علی ظفر کہتے ہیں کہ ملک ریاض کے پاس اعلی عدالت میں اپیل کا حق موجود ہے۔ مبشر علی زیدی کی رپورٹ سنیے۔
پاک فوج کے ریئل اسٹیٹ بزنس برانڈ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی دیکھا دیکھی پاک بحریہ نے اپنے ذیلی ادارے بحریہ فاؤنڈیشن کے تحت تعمیراتی منصوبے شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے لیے ملک ریاض سے تعلق رکھنے والی کمپنی حسین گلوبل کے ساتھ 1996 میں بحریہ ٹاؤن کا معاہدہ کیا گیا۔ معاہدے کے تحت ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کا نام استعمال کر سکتے تھے اور اس کے بدلے بحریہ فاؤنڈیشن کو 10% ادا کرنے کے پابند تھے۔ سن 2000 میں اختلافات کے بعد بحریہ فاؤنڈیشن نے ملک ریاض سے کہا کہ وہ آئندہ بحریہ کا نام استعمال نہ کریں۔ 2002 میں یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ 2015 میں ایک سول جج نے فیصلہ سناتے ہوئے ملک ریاض کو بحریہ ٹاؤن کا نام استعمال کرنے سے روک دیا۔ ملک ریاض نے اس فیصلے کے خلاف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں اپیل کی، جس کا آج فیصلہ سنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے ماتحت عدالت کو حکم دیا تھا کہ اس کیس کا 2 ہفتے میں فیصلہ کرے، جس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی گئی۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کیس میں ملک ریاض کی نمائندگی نہیں کر رہے، لیکن اتنا بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ماتحت عدالت کے فیصلے پر اپیل کرنے کا حق محفوظ ہے۔
ابھی فی الحال تو ان کو نام تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو جب اس کے خلاف اپیل فائل کی جائے گی یا جو بھی قانونی کاروائی ہے کی جائے گی، تو وہ یہ ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا۔
علی ظفر نے کہا کہ یہ کاپی رائٹس کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص یا ادارہ کوئی نام پہلے استعمال کر لے تو اس کا حق تسلیم کر لیا جاتا ہے۔
ایک اگر نام آپ رجسٹر کر لیں کسی بھی آرگنائزیشن کا، تو پھر وہ نام پہ آپ کا حق ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے اس نام کو استعمال کرنا ہو تو اس کو پھر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں نے پہلے استعمال کیا اور میں استعمال کرتا رہا ہوں، پھر اس کے حق میں ہو سکتا ہے فیصلہ، ورنہ جو رجسٹرڈ مارک ہے وہ اسی کے حق میں فیصلہ جاتا ہے ہمیشہ۔
ملک ریاض کے ادارے بحریہ ٹاؤن کے خلاف اور بھی کئی عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں، جبکہ اسی مہینے نیب نے مریم زمین پر ناجائز قبضے کی تحقیقات شروع کی ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے میاناز کھلاڑیوں جہانگیر خان، شاہد خان آفریدی، یونس خان اور گلوکار رحیم شاہ نے کہا ہے کہ وہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری اور امن کی خاطر نئی حکومت کے ساتھ تعاون کو تیار ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی نشست کے دوران افغان سروس کے رحمان بنیری سے بات کی۔ طالبان نے افغانستان کے صوبے فریاب کے ایک ضلع پر دھاوا بول دیا اور مبینہ طور پر درجنوں سرکاری فوجیوں کو تحویل میں لے لیا۔ اتوار کے روز ہونے والی یہ لڑائی ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس سال ملک میں امدادی کارکنوں کے خلاف حملوں میں 20% اضافہ ہوا، 23 افراد ہلاک ہوئے، 37 زخمی، جبکہ 74 کو اغوا کر لیا گیا۔ فریاب صوبے کے گورنر نقیب اللہ فائق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بل چراغ علاقہ کئی روز سے حملہ لڑائی کا ہدف ہے اور ہفتے کے روز وہاں باغیوں کا قبضہ ہو گیا کیونکہ میسور افغان سیکیورٹی افواج کو وقت پر کمک نہیں مل سکی۔ گورنر نے فوجیوں کی صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق تقریباً 100 افراد لاپتہ ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجو سرکاری افواج کی طرف سے بغیر کسی مزاحمت اور خون ریزی کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ بھارت میں حالیہ سیلاب سے بری طرح متاثر ہونے والی جنوبی ریاست کیرالہ میں ہلاکتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہزاروں فوجی اور سرکاری اہلکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان انتقال کر گئے، ان کی عمر 80 برس تھی۔ ٹویٹر پر اعلان کرتے ہوئے انان کے اہل خانہ اور فاؤنڈیشن نے بتایا کہ چند روز طبیعت ناساز رہنے کے بعد ہفتے کے روز ان کی طبی موت واقع ہو گئی۔ وہ اقوام متحدہ کے عملے میں ابھرنے والے پہلے اہلکار تھے جو سیکرٹری جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ ان کا تعلق گھانا سے تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے درمیان 2 طرفہ مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات سنیچر کے روز برلن کے شمال میں میزبرگ کے مقام پر ایک گیسٹ ہاؤس میں ہوئے۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات میں شام، یوکرین، ایران کا جوہری معاہدہ اور روس کی نارڈ سٹریم 2 گیس پائپ لائن جیسے معاملات ایجنڈے میں سب سے اوپر تھے۔ مز مرکل نے مذاکرات سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں شام کے اندر انسانی بحران سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جرمنی بالخصوص روس پر، کیونکہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، لہٰذا ہمیں مسائل کے حل کی کوششیں کرنی چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے یورپ پر زور دیا کہ وہ شام میں تعمیر نو کے لیے اور پناہ گزینوں کو واپس ان کے گھروں میں منتقل کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرے۔ مسٹر پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد دلانے دیجئے کہ شام سے 1 ملین پناہ گزین اردن میں ہیں، 1 ملین لبنان میں، 3 ملین ترکی میں۔ یورپ کے لیے یہ بہت بڑا بوجھ ہے، لہذا تمام ممکنہ کوششیں کرنا ہوں گی کہ یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ سب سے بہترین راستہ یہی ہے۔ جرمنی کا جس نے شام سے فرار اختیار کرنے والے سینکڑوں ہزاروں افراد کو اپنے ملک میں آنے دیا تھا موقف رائے کہ وہ اس وقت تک شام کی تعمیر نو میں کوئی مالی معاملت نہیں کرے گا جب تک وہاں جنگ کسی سیاسی تصفیہ تک نہیں پہنچ جاتی۔ یوکرین کے معاملے پر جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اس ملک میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کی ممکنہ تشکیل کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ صدر پیوٹن نے عالمی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایران کے جوہری معاہدے کو برقرار رکھنے کی اہمیت اجاگر کی۔ روس جرمنی مذاکرات میں معاشی تعاون بالخصوص توانائی کے شعبے میں تعاون کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ روس اور جرمنی نارڈ سٹریم 2 گیس پائپ لائن منصوبے میں شراکت دار ہیں۔ امریکہ اس منصوبے پر تنقید کرتا ہے کیونکہ اس سے یورپ کے روس پر انحصار میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح یوکرین کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان گزرگاہ ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انڈونیشیا کے جزیرے لومباک میں 6.3 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا۔ زلزلے کے بعد فوری طور پر کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے لیڈروں نے یمن کے حوتی باغیوں کے ایک وفد سے ملاقات کی ہے جس کا مقصد یمن کی سول جنگ میں تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی چوکی کو بند کر دیا ہے، یہ اس کی واحد چوکی ہے جہاں سے سرحد پار کی جاتی ہے۔ اتوار کے روز بند کی جانے والی چوکی کو انسانی بنیادوں پر ضروری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اٹلی کے شہر جنوا میں پل منہدم ہو جانے کے سلسلے میں مرنے والوں کی تعداد 43 ہو گئی ہے، جبکہ امدادی کارکنوں نے تصدیق کی ہے کہ انہیں جو واقعات ملی ہیں ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ لاپتہ ہونے والے خاندان کی ہیں۔ حالیہ دنوں میں گوگل کا چرچا سرخیوں میں ہوتا رہا، تاہم کچھ زیادہ مثبت انداز میں نہیں۔ ٹیکنالوجی کی اس کمپنی نے 8 برس پہلے بیجنگ کو مارکیٹ کو چین کی سینسرشپ کی پالیسی پر احتجاج کرنے کے لیے خیر بات کہا تھا، تاہم اب وہ پارٹی لائن پر عمل درآمد کے ارادے کے ساتھ چین واپس لوٹنے پر تیار نظر آتی ہے اور ایک نئے سرچ انجن کے ساتھ۔ بہرحال ہر منصوبہ خفیہ رکھا جا رہا ہے جبکہ خود گوگل کے ملازمین شفافیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فیصل مصری کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
سامعین، یہ تمام باتیں ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب کمپنی ان الزامات کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ یوزرز کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ خود گوگل کے سینکڑوں ملازمین کمپنی کے اس فیصلے پر پریشان ہیں جو خفیہ طور پر چین کے لیے اپنے سرچ انجن کا ایک سینسر شدہ ورژن تیار کرنے سے متعلق ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈریگن فلائی کے کوڈ نام والا یہ پروجیکٹ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مخصوص ویب سائٹس کو اور سرچ کی شرائط کو بلاک کیا جا سکے۔ نیو یارک ٹائمز نے 16 اگست کو ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کے مطابق ایک ایسی نئی پٹیشن 1000 سے زائد دستخطوں کے ساتھ تیار ہے جس میں اس پروجیکٹ کے بارے میں زیادہ شفافیت اور جواب داری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں نے اب تک ڈریگن فلائی کے بارے میں کھلے عام کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم رائٹر نے ایک ایسا مسودہ دیکھا ہے جس میں گوگل کے چیف ایگزیکیوٹو سندر پچائی نے ملازمین کو بتایا ہے کہ ابھی تک یہ انتہائی غیر واضح ہے کہ آیا گوگل اپنا کاروبار چین واپس لے کر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پیش رفت ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے اور یہ کہ بہت قبل از وقت معلومات شیئر کرنے سے بقول ان کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ سامن، گوگل پہلے ہی گزشتہ ہفتے اٹھائے جانے والے ایک اور مسئلے سے نمٹ رہا ہے جس میں ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ گوگل اپنے صارفین کی نقل و حرکت کا ان کی اجازت کے بغیر سراغ اور ریکارڈ رکھ رہا ہے۔ گوگل میپ جیسے ایپس صارفین کی ان کی منزل کی تلاش میں مدد کرتے ہیں، تاہم اس کا مطلب ہے کہ اس سرچ انجن کو اپنے صارفین سے اس بات کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کے مقام کی نشاندہی کر سکے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ گوگل اپنے تمام صارفین کی لوکیشن کا تعقب اور خود کار طور پر اوقات نامے کے ساتھ تمام لوکیشنز کا ریکارڈ رکھنا جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب صارفین نے گوگل کے لیے اس اجازت کو ختم کر دیا ہو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اینڈرائیڈ ڈیوائس یا آئی فون پر گوگل میپ رکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ پرائیویسی انٹرنیشنل کے عہدیدار فریڈرک کا کہنا ہے،
Many apps require location data to function. There's nothing wrong with this, but you have to be very upfront with what you're doing with that data, and you have to allow people to opt out. The problem is that the more companies know about you and location,
बहुत से apps के काम करने के लिए आपकी location के बारे में मालूमात की ज़रूरत होती है, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन आपको इस बारे में इंतहाई वाज़े होने की ज़रूरत है कि आप इन मालूमात का क्या करेंगे, और आपको लोगों को इस बारे में इजाज़त देनी ज़रूरी है कि वो किस चीज़ का इंतखाब करते हैं. मसला यह है कि जितनी ज़्यादा कंपनियों को आपके बारे में मालूमात हासिल होंगी, जिसका एक इंतहाई अहम हिस्सा आपका मकाम या लोकेशन है, उतना ही वो आप पर असरअंदाज हो सकेंगे.
And I think the perfect example is you express your choices. You went the extra way and went through the preferences and decided you don't want your location to be tracked. And a company
मेरे ख्याल में इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आप अपनी तरजीहात का इजहार करते हैं, आप उनका जायज़ा लेते हैं और फैसला करते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपकी लोकेशन का सुराग लगाया जाए, लेकिन इसके बावजूद एक कंपनी आपका ताकुब जारी रखती है. समीन, इस चीज़ ने स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले बहुत से सारिफिन को अपनी प्राइवेसी के बारे में तश्वीश में मुब्तला कर दिया है.
I don't think they have the right to collect that kind of data without asking permission.
I don't think they should without your permission. But if you like give your permission, like you allow them to, then it's
उनका कहना है कि मेरे ख्याल में उन्हें इसका हक हासिल नहीं है कि वो इजाज़त हासिल किए बगैर इस नौयत के आदाद व शुमार इकट्ठे कर सकें. एक और सारिफ रोजलिन कहती हैं, मैं नहीं समझती कि आपकी इजाज़त के बगैर उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर आप इजाज़त दे दें तो फिर ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है. बहरहाल, जिस तरह रोज़ बरोज लोग स्मार्टफोन्स और ऑनलाइन सर्विसेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, प्राइवेसी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं. शहनाज अजीज, उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
ब्राज़ील वेनेजुएला के साथ अपनी सरहद पर फौजी भेज रहा है, जबकि ब्राज़ील के सरहदी शहर पाकारामिया में कशीदगी बढ़ रही है, जहां वेनेजुएला से नकल मकानी करके आए हुए तारकीन वतन को एक मकामी ताजर को लूटने और उसकी शदीद मारपीट का इल्ज़ाम लागू किया गया है. प्रोग्राम के मुताबिक फौजी पीर को वहां पहुंच रहे हैं. बास तिब्बी माहरीन ने खबरदार किया है कि टेक्नोलॉजी की लत संगीन मसला बनता जा रहा है. लोगों की जिंदगियां डिजिटल आलात के गिर्द महदूद होकर रह गई हैं. मुख्तलिफ कंपनियां और हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए कोशा हैं. तफसीलात वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार अजील क्रेग की रिपोर्ट में असवर इमाम से सुनिए.
यह तस्वर करना मुश्किल है कि डिजिटल आलात से पहले हमारी जिंदगी किस तरह गुजरती थी, लेकिन बाज़ माहरीन खबरदार करते हैं कि अपने फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर और दिगर डिजिटल आलात से मुस्तकिल लगे रहना सेहत पर मिज़र असरात मुरतब करता है. नाइट एंगल अस्पताल के माहिर नफ्सियात डॉक्टर रिचर्ड ग्राहम कहते हैं,
At an ordinary level, for many people, particularly the impact of sleep debt, because they're not sleeping enough, because of the light from screens,
वो कह रहे हैं कि उमूमी सतह पर बहुत से लोग खसूसी तौर पर बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया और गेम खेलने में ज़रूरत से ज़ायद वक्त लगाते हैं और स्क्रीन की रोशनी की वजह से ज़रूरत के मुताबिक अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, जिसका मतलब है ज़हनी दबाव और इस्तराब के खतरात बढ़ जाना. मुख्तलिफ मुताले में टेक्नोलॉजी की इस लत पे 1% से 6% तक के नंबर दिए गए हैं. नाइट एगल अस्पताल के माहिर नफ्सियात डॉक्टर रिचर्ड ग्राहम कहते हैं,
But as we're seeing a convergence of different rewards that you can get through the use of technology, and we're spending more of our time on screen working, playing, creating, fighting, whatever it is.
वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए आप मुख्तलिफ नतायज हासिल करते हैं. हम अपना ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर रहकर खेलते हुए, तख्लीक करते हुए, लड़ते हुए और जो भी वो है गुजारते हैं. हम दरअसल उन आलात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और फिर जब इसके बगैर वक्त गुजारना हो तो यही एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आ जाता है. गूगल ने एक डिजिटल डैशबोर्ड का ऐलान किया है, जबकि एप्पल इस साल डिटॉक्स फीचर लॉन्च करने वाला है. फ्रांस ने काम के औकात के बाद ईमेल पर मौसर पाबंदी आयद कर दी है, और बहुत जल्द एक कानून मुतारफ कराने वाला है जिसके तहत स्कूल में तलबा के फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी. गुज़िश्ता 20 बरसों से एक टेक्नोलॉजी बिजनेस चलाने वाली तानिया गोडियन कहती हैं کہ والدین بچوں کو کم عمری میں یہ آلات دے دیتے ہیں۔ بہتر زندگی کے لیے آپ کا ڈیجیٹل ڈیٹاکس نامی کتاب کی مصنفہ تانیا گوڈیل کہتی ہیں،
You see what I call digital babysitting, where a parent gives a child a phone just to, you know, for a few minutes of peace.
وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹل بیبی سٹنگ، جہاں والدین کچھ دیر کے سکون کے لیے بچے کو فون دے دیتے ہیں۔ تو یہ آغاز ہے۔ گوڈین اب ایک کمپنی چلا رہی ہیں جو ڈیجیٹل ڈیٹاکس سے بحالی کی خدمات پیش کرتا ہے، جہاں لوگ اپنے فون کو بند کر دیتے ہیں اور قدرتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ یور ڈیجیٹل ڈیٹاکس فار بیٹر لائف کی مصنفہ تانیا گوڈین کہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایمانداری کی بات ہے کہ سادہ سی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فون دور کر دیں، کیونکہ وہ تمام سافٹ ویئر جو ہمارے فون میں ہے اور جن پر ہم انحصار کرتے ہیں، دراصل ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اسے دیکھیں، اس کی بنبناہٹ سنیں، بینرز اور نوٹیفیکیشن دیکھیں۔ اسے خاموش کر دینا بھی واقعی ایک اچھی چیز ہے۔ اگر یہ نظروں سے دور رہے تو حقیقت میں یہ دماغ سے دور ہے۔ ہم میں سے بہت سوں کے لیے البتہ شاید یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے نچلی سطح پر تنظیم ضروری ہے، اور آج کے دور میں اس سلسلے میں بیشتر کام آن لائن ہی انجام دیا جاتا ہے۔ فرانس کے اس صدر نے بعض آن لائن ٹولز قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے تھے، ان میں نیشنل بلڈر نامی کمپنی سے بھی حاصل کیے گئے تھے جس کے صدر دفاتر لاس اینجلس میں ہیں۔ نیشن بلڈر کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ تمام سیاسی مکتب فکر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، جن میں میری لینڈ میں ریپبلکنز اور کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر شامل ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
کسی تحریک کو چلانے کے لیے نچلی سطح پر تنظیم ضروری ہے، اور آج کے دور میں اس سلسلے میں بیشتر کام آن لائن انجام دیا جا رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کی قومی اسمبلی میں امریکہ کی ایک کمپنی نیشن بلڈر کے ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے اکثریت حاصل کی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائک او سلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سیاستداں اور بغیر نفع نقصان کے چلنے والے گروپ حمایت حاصل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایمانوئل میکرون نے اس وقت دنیا کو حیران کر دیا جب گزشتہ سال وہ ایک نئی پارٹی کے پرچم تلے فرانس کے صدر کی حیثیت سے منتخب ہو گئے۔ بعض آن لائن ٹولز جو انہوں نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے، نیشن بلڈر نامی کمپنی سے حاصل کیے گئے تھے، جس کا صدر دفتر لاس اینجلس میں ہے۔ نیشن بلڈر کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ تمام سیاسی مکتب فکر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، جن میں میری لینڈ میں ریپبلکنز اور کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر شامل ہیں۔ 2016 میں یورپی یونین سے نکلنے کے لیے بریکسٹ کے حوالے سے جب بحث و تمیز کا سلسلہ شروع ہوا، تو سرگرم کارکنوں نے حامیوں کو مجتمع کرنے کے لیے نیشن بلڈر کو استعمال کیا۔ یورپی تحریک یو کے کے جیمز میک لیئری کے الفاظ، ڈیجیٹل طریقے سے لوگوں کو خطوط ارسال کرنا، مہم چلانے کے لیے گروپ تشکیل دینا، یا ایسے گروپ کی حمایت کرنا جو پہلے ہی سے موجود تھا، یا کسی ایسی کاروائی کو فروغ دینا جو مقامی طور پر پہلے ہی کی جا رہی تھی، یہ تمام کام انجام دیے گئے۔ ہم نے اعداد و شمار کے معاملے میں بہت لچک کا مظاہرہ کیا۔ ایک گروپ جو لاس اینجلس میں شہری آبی راستے کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، خاص حلقوں کو ہی ای میل بھیجتا ہے۔ نیشن بلڈر کے رائن ویلنکوٹ کے الفاظ،
یو ٹولڈ اس لائک 6 منتھس اگو دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دس آرگنائزیشن اینڈ دی ریزن دیٹ یو کیئر اباؤٹ دس کیمپین از بیکاز یو ار پیشنٹ اباؤٹ دی انوائرنمنٹ۔
آپ نے 6 مہینے پہلے ہم سے کہا کہ آپ اس تنظیم سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، اور اس مہم کے لیے آپ نے جو وجہ بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ماحولیات کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم ایک تقریب منعقد کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ سے بہت قریب ہے اور ہم وہاں آپ کے شرکت کے متمنی ہیں۔ نیشن بلڈر 100 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے اور وہ افریقہ سمیت مختلف ملکوں میں مقامی حالات کے مطابق خود کو ہم آہنگ کرتی ہے۔ ہم طویل نیوز لیٹر پر زور نہیں دیتے اور نہ ہی اس کا تعلق طویل ای میل فہرست سے ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے اسمارٹ فون پر رابطہ کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس لیے کہ فی الوقت وہ ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا اور بہترین وسیلہ ہے۔ کسی نصب العین کو فروغ دینے یا کسی تحریک کو چلانے کا تعلق لوگوں سے ہے، لیکن ان میں باہم رابطے کے لیے جن ڈیجیٹل ٹولز کی ضرورت ہے وہ آج کے دور میں آن لائن دستیاب ہو سکتے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ان دنوں مریخ زمین سے کم ترین فاصلے پر ہے، آپ کو رات کے وقت سرخ سیارے کا مشاہدہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دوبارہ یہ موقع سن 2035 میں آئے گا۔ اس سے قبل سن 2003 میں مریخ زمین کے اتنا قریب آیا تھا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 31 جولائی سن 2018 کو زمین سے مریخ کا فاصلہ 3,58,00,000 میل تھا۔ مریخ کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا مشاہدہ لاس اینجلس میں قائم فلکیاتی مرکز گریفتھ آبزرویٹری میں کیا گیا۔ مرکز کے ڈائریکٹر ایڈ کراپ کا کہنا تھا کہ مریخ کا زمین سے فاصلہ اس وقت کم ترین ہوتا ہے جب مریخ زمین اور سورج گردش کرتے ہوئے ایک قطار میں آ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہر 27 ماہ کے بعد ہوتا ہے جب زمین اور مریخ سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے ایک قطار میں آ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان ہر بار فاصلہ بھی کم سے کم ہو۔ فاصلے کا تعین ان کے مدار سے ہوتا ہے۔ دونوں سیاروں کے درمیان اتنا کم فاصلہ اس سے قبل 15 سال پہلے سن 2003 میں دیکھنے میں آیا تھا۔ مگر یہ زمین اور مریخ کا کم ترین فاصلہ نہیں ہے، سب سے کم فاصلہ 3,39,00,000 میل ہے، لیکن ایسا ہزاروں برسوں میں بھی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ نظام شمسی کے دونوں سیارے ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں۔ مریخ عطارد کے بعد نظام شمسی کا دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ یہ سورج کے گرد 687 زمینی دنوں میں اپنی گردش مکمل کرتا ہے۔ اس کی رنگت سرخ ہے، جس کی وجہ مریخ کی سطح پر پائے جانے والے آئرن کے مرکبات ہیں۔ مریخ کے قطبین اتنے سرد ہیں کہ وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ برف کی طرح جم گئی ہے۔ ایک عرصے تک اسے پانی سمجھا جاتا رہا اور مریخ کی سطح کی دراڑوں کو ماہرین دریا کے طور پر پیش کرتے رہے، تاہم ایک تازہ تحقیق میں ایک بار پھر پانی کی موجودگی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ مریخ کئی اعتبار سے زمین سے مشابہت رکھتا ہے اور سائنسدانوں کے ایک گروپ کا خیال ہے کہ اسے دوسرے وطن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی تحقیق کی غرض سے مریخ پر اتاری جانے والی یہ خود کار گاڑی کیوروسٹی زمینی مراکز کو اہم معلومات فراہم کر رہی ہے۔ حال ہی میں یورپ کے مارس ایکسپریس اسپیس کرافٹ کے ساتھ کام کرنے والے سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مریخ کے جنوبی قطب میں برف کی تہوں کے تقریباً 20 کلومیٹر نیچے پانی کی موجودگی کا پتہ چلایا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ برف کے نیچے انتہائی کم درجہ حرارت پر پانی نہ جمنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں نمکیات کی کثیر مقدار ہے۔ پانی کی موجودگی مریخ پر اترنے کی انسانی خواہش اور کوششوں کو مزید تیز تر کرے گی۔ مریخ اور زمین کے درمیان کم سے کم فاصلہ خلائی سائنسدانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مریخ پر روانہ کیے جانے والی مہمات میں فاصلے کو بطور خاص مد نظر رکھا جاتا ہے اور ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ زمین اور مریخ ایک دوسرے کے قریب تر ہوں، تاکہ راکٹ کو زمین کی سطح سے پرواز کے بعد مریخ کے بے آباد ویرانوں میں اترنے میں کم وقت لگے۔ مریخ اگست کے آخر تک زمین سے کافی قریب رہے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے
پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر اسد نذیر تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر گل رختی اور انجینئر جان ڈرائیڈن۔ نیوز شو آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر، نیوز شو کی بجائے بلیٹن آپ کے لیے پھر پیش کریں گے۔ پاکستان میں رات 10 بجے اور 11 بجے نیوز بلیٹنز آپ پھر سنیے گا۔ اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری یہ نشریات پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک آپ باقاعدہ سنتے ہیں۔ میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آن لائن بھی یہ نشریات آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ urduviewer.com پر لاگ ان کر کے آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ اب پروگرام ختم کرنے کی بہجت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔